इल्म अमल का कारवां आईएसओ है पाक वतन के पास आईएसओ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جیسے کہ برادر نے اعلان کیا کہ کچھ ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, تو جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جو ایس او پی ہے یعنی اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجر, اس کا تو خیال رکھنا مشکل لگ رہا ہے. کم از کم یہ ہے کہ ایک آدمی کا گیپ دے کے رک بیٹھیں, اور ویسے آگے کی نشستیں ساری خالی ہیں. اس کو اگر آپ ایک جائے نماز بنی ہوئی ہے یہاں پر, ہر جائے نماز پر اگر ایک آدمی بیٹھ جائے خود بخود ایس او پی فالو ہو سکتا ہے, ایک ایک چھوڑ کر جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد اور آل محمد پہ. دیکھیں آج کی سالانہ تنظیم نو کا ایک عنوان دیا گیا تھا, اور وہ کچھ اس طرح تھا, امید مستضعفین جہان اور حمایت مظلومین, اس طرح موضوع ہے. تو اس سورہ نساء کی تین آیتیں ہیں جن سے میں چاہ رہا ہوں آغاز کروں اپنی گفتگو کا. سب سے پہلے آیت نمبر ہے 74 سورہ نساء, جس میں کہا گیا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے بدلے وہ آخرت کو خرید لیں, دنیا کی زندگی کو دے کر بیچ کے آخرت کو خرید لیں, ان کو چاہیے کہ راہ خدا میں قتال کریں, جنگ کریں, جہاد کریں. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو راہ خدا میں جنگ کرے گا جہاد کرے گا, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو عنقریب ہم اس کو عظیم اجر دیں گے. مارا جائے پھر بھی ہم اجر دیں گے, غالب آ جائے پھر بھی ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے. کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کو خرید لیتے ہیں. ویسے دین اسلام کا اصول یہ ہے کہ پھر دنیا حسنتوں و پھر آخرت حسنہ, کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی نیکیاں, دنیا کی اچھائیاں, دنیا کے بینیفٹس, دنیا کے ایڈوانٹیجز عطا فرما, اور آخرت کی نیکیاں, آخرت کے بینیفٹس, آخرت کے ایڈوانٹیجز عطا فرما. جنرل پرنسپل یہ. اور ہم سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم دنیا کے بدلے آخرت کو چھوڑ دیں یا آخرت کے بدلے دنیا کو چھوڑ دیں, لیکن ایک مرحلہ کبھی ایک مومن کی زندگی میں ایسا آتا ہے, آ سکتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت میں سے اس کو کوئی ایک چیز مل سکتی ہے, جب چوائس ہو. ایک عام نارمل سرکمسٹنسز میں کیا ہے, دنیا کو بھی حاصل کریں اور آخرت کو بھی حاصل کریں. آخرت کی تیاری اسی دنیا میں ہی ہوتی ہے. آخرت کی تیاری آخرت میں جا کر نہیں ہوگی, بلکہ اسی دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری ہوگی. تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کو ترک کر دو, ترک دنیا سے بھی منع کیا گیا, اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی خاطر آخرت کو ضائع کر دو. عام حالات میں اسی طرح ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مومن کے سامنے چوائس ہوتی ہے, یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو, دونوں نہیں مل سکتی. اگر دونوں نہیں مل سکتی تو مومن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ آخرت کو آپٹ کرے, پھر وہ دنیا کو چھوڑ دے, دنیا کو بیچ دے خدا کے ہاتھوں میں, خدا خریدنے کے لیے تیار ہے, اور اس کے بدلے آخرت کو لے لے. یہ قرآنی اپروچ ہے, یہ اسلام کی اپروچ ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری اپروچ ہے جو ایک مٹیریل اپروچ ہے. مٹیریل اپروچ یہ ہے کہ دنیا کو لے لو کیونکہ یہ کیش ہے, آخرت کو چھوڑ دو وہ ادھار ہے. عمر ابن سعد نے یہی منطق پیش کی تھی جب اس کو یہ کہا گیا تھا کہ رے کی گورنری لے لو اور اس کے لیے حسین کو جا کے قتل کر دو, کربلا جا کے شہید الشہداء سے جنگ کرو. تو گھر پہ آ کے وہ سوچنے لگا, پریشان ہوا. پہلے تو اس نے ابن زیاد سے کہا کچھ مہلت دے دے, اس نے کہا مہلت کا ٹائم نہیں ہے, فوراً فیصلہ کرو یا رے کی پروانہ واپس. رے کی گورنری, رے بہت خوبصورت شہر تھا, رے انڈسٹریل سٹی تھا, وہ جو آج تہران کے ساتھ رے ہے نا وہ شہر تھا. تو اس نے کہا اچھا کچھ تو مہلت دو, میں تمہیں صبح بتاؤں گا سوچ کے. اور پھر وہ رات بھر سوچتا رہا. یہ وہ بیوی نے پوچھا کیوں پریشان ہے بھائی, اس نے بتایا کہ معاملہ یہ کہ ایک طرف رے کی گورنری ہے لیکن وہ مشروط ہے حسین کو قتل کرنے سے. تیار ہے کربلا میں حسین کے ساتھ 100 کے قریب افراد ہیں, وہ جنگ کیا ہوگی, جانا ہے جنگ کرنا ہے پھر واپس آنا ہے, 2-4 گھنٹے کی بات ہے. لیکن اگر حسین کو قتل کیا تو اس کا مطلب جہنم میں جانا ہوگا, یہ تو پتہ ہے. لیکن مجھے رے کی گورنری بھی عزیز ہے, اب میں کیا کروں, دنیا اور آخرت کے بیچ میں کھڑا ہوں, جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہوں. کافی غور و خوض کرنے کے بعد بیوی نے پوچھا پھر کیا فیصلہ کیا تو نے؟ اس نے کہا میں نے ایک بزنس مین کی طرح سوچا, میں نے ایک بزنس مین کی طرح سوچا کہ رے کی گورنری ہے کیش, ابھی میں جاؤں گا کربلا, جنگ ہوگی واپس آؤں گا, رے کی گورنری جوائن کر لوں گا, اور جنت ہے ادھار, مریں گے پھر عالم برزخ سے گزریں گے, پھر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, پھر حساب و کتاب ہوگا, پھر جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. تو ایک بزنس مین وہ ہوتا ہے جو کیش کو ادھار پہ ترجیح دیتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے چلا جاؤں. تو یہ اس کی اپروچ تھی, اس کی سوچ تھی. اسی طرح کی ایک سوچ حر کے پاس تھی کہ حر لشکر یزید میں تھا اور شب عاشور وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے, اور یہ جو حسین کے خیمے میں پانی نہیں ہے, یہ جو سیر شہدا کے بچے پیاسے ہیں, تو اس کا ذمہ دار میں ہوں کیونکہ میں نے حسین کے خیموں کو پانی سے دور لگوایا, تو مجھے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. کل جنگ ہوگی اور جب ہوگی تو اس کا کیا ہوگا انجام, اس کو اندازہ تھا, تو مجھے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کفارہ ادا کرنا چاہیے. اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لشکر حسین کو جوائن کر لوں. تو ایک بہت اچھا شعر مجھے سنایا تھا علی وجدان مرحوم نے, جو آیسو کے لیے نوحہ وغیرہ بھی لکھتے رہے ہیں, بڑے کمال کے آدمی تھے, بہت نظریاتی آدمی تھے. انہوں نے یہ شعر سنایا تھا, ان کا شعر نہیں ہے, انہوں نے بھی کسی اور سے سنا تھا اور ان کو بہت پسند آیا. تو انہوں نے کہا مجھے یہ شعر بہت پسند آیا, کسی اور کا شعر ہے, کہ راہ خطا پہ حر بھی تھا اور حرملا بھی تھا. اب اس میں شاعر نے لفظ حرملا استعمال کر دیا, آپ عمر سعد سمجھ لیں, سبھی خطا پہ تھے ویسے تو, لیکن شعری ضرورت کے تحت انہوں نے کہا کہ راہ خطا پہ حر بھی تھا اور حرملا بھی تھا, منزل اسے ملی جو چلا دیکھ بھال کے. تو منزل ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو دیکھ بھال کے فیصلہ کرتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, سمجھتا ہے اور پھر صحیح چیز کو آپٹ کرتا ہے. عمر سعد والی اپروچ سے آپٹ نہیں کرتا کہ عمر سعد کے نزدیک تو دنیا کیش ہے اور آخرت ادھار ہے. اگر فرض کریں یہ بھی مان لیں کہ دنیا کیش اور آخرت ادھار ہے, پھر بھی جو چھوٹے بزنس مین ہیں, جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں, سبزی والے, گوشت والے, فروٹ والے, دکاندار, وہ ہمیشہ کیش کو ترجیح دیتے ہیں, ان کی بزنس جو ہے کیش والی ہوتی ہے. لیکن جو بڑے بزنس مین ہیں, جو لاکھوں کروڑوں اربوں میں کھیل رہے ہیں, ان کی ڈیلنگ کیش پہ نہیں ہوتی. تو عمر سعد نے جو سوچا, جو چھوٹے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چھوٹا سوچا, سبزی والوں والی اپروچ, قصائیوں والی اپروچ, جو فوراً پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور فوراً چیز دے دیتا ہے وہ. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ انسان کہ اپروچ کیا ہے. تو یہ مرحلہ اگر کبھی آ جائے اس کے سامنے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم, یا آخرت یا دنیا, دونوں میں سے ایک چیز مل سکتی ہے, تو مومن کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسی صورت میں آخرت کو آپٹ کرے, کیونکہ بل آخرت و خیروں و ابقا, آخرت جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا کسی انسان کے ساتھ شر نہ ہو. دنیا کی زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ مثلا آپ کو خوشیاں ملتی رہیں اور غم نہ ملے. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مثلا گھر کو جنت بنانے کے طریقے, زندگی کو جنت بنانے کے, تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ یہ فیل پروجیکٹ ہے کہ آپ گھر کو جنت بنانے کے طریقے سیکھیں. جنت کا فارمیٹ اور ہے اور دنیا کا فارمیٹ اور ہے. دنیا کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہاں پر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے, صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے, پریشانیاں بھی ہیں راحتیں بھی ہیں, دونوں ہیں ہر شخص کے ساتھ. اور آخرت جو ہے مومن کے لیے ایسی ہے کہ بل آخرت و خیر و ابقا, خیر ہی خیر ہے, شر ہے ہی نہیں. تو وہ جو آخرت والی لائف ہے نا, وہ دنیا میں آپ کو مل نہیں سکتی. اللہ نے دنیا کی زندگی ایسی ہی رکھی ہے کہ اس پہ پریشانی بھی آئے گی, آسانی بھی آئے گی, بیماری بھی آئے گی, صحت بھی ملے گی, غم بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی, یہی فارمیٹ. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر کو جنت بنا دے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جنت بنا سکتا ہے. بس یہ کوشش کرے کہ جہنم نہ بنائے, ورنہ ایک انسان کے غلط رویش سے گھر جہنم بن سکتا ہے. محاورے میں تو آخرت میں کیا ہے, خیر ہی خیر. وہ ابقا, اور آخرت باقی رہنے والی. دنیا میں ایک انسان کو جتنی فیسلٹی مل جائے, جتنی خوشیاں مل جائے, جتنی راحتیں مل جائیں, بہرحال اس کو ختم ہونا ہے, باقی رہنا نہیں, اور آخرت کو باقی رہنا. تو اس طرح اگر کیلکولیٹ کر لیں دنیا اور آخرت کو, تو آخرت کو آپٹ کرنا چاہیے دنیا کے مقابلے, اگر چوائس ہو جائے. ورنہ جنرل نارمل سرکمسٹنسز میں کیا ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الآخرت حسنا, کہ دنیا میں بھی اچھائیاں مل جائیں اور آخرت کی بھی اچھائیاں مل جائیں. آیت نمبر 75 میں کہا گیا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے. والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, جبکہ بہت سارے ایسے مستضعفین ہیں. یہ مستضعفین قرآن کے الفاظ ہیں جس کو استعمال کیا امام خمینی نے بھی, مستضعفین جہان. مستضعفین مستضعف کی جمع ہے, پلورل ہے. مستضعف کا مطلب وہ ہے جس کو کمزور بنا دیا گیا ہے. کمزور ہے نہیں, وہ کمزور کو کہتے ہیں ضعیف. وہ ضعیف نہیں ہے, وہ مستضعف ہے, اس کو کمزور کر دیا گیا ہے سازش کے تحت, پلاننگ کے تحت, منصوبہ بندی کے تحت کمزور بنا دیا گیا ہے, اس کو کہا گیا مستضعف, اس کی جمع ہے مستضعفین. تو کچھ مستضعفین ہیں جس میں رجال بھی ہیں, نساء بھی ہیں, ولدان بھی ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اور یہ وہ مستضعفین ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ ہمیں اس قریہ سے نجات عطا فرما, اس آبادی سے ہمیں نکال دے کسی طرح. گر گئے وہ, پھنس گئے دشمنوں میں, اور وہ دعا کر رہے ہیں بار الہ ہمیں اس قریہ سے, اس آبادی سے کسی طرح باہر نکال دے, اس کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ظالم ہیں, ظالموں میں وہ گھر چکے ہیں. تو جب کچھ لوگ, مرد, خواتین, بچے, جب وہ ظالموں کے نرغے میں گھر جائیں, یہ نہیں کہا گیا مسلمان نہیں کوئی بھی ہو, اگر وہ ظالموں کے نرغے میں گھر چکے ہیں اور وہ فریاد بلند کر رہے ہیں کہ بار الہ کسی کو بھیج, واجعل لنا من لدنك ولیا, اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا دے, واجعل لنا من لدنك نصیرا, اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا دے, وہ فریاد بلند کر رہے ہیں. جب یہ فریاد تمہارے کانوں تک پہنچے تو تمہارا فرض ہے تم اس کی خاطر جہاد کرو. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے جنگ نہیں کرتے, جہاد نہیں کرتے؟ سن رہے ہو تم فریاد مظلوموں کی جو فریاد کر رہے ہیں. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ہے. ایک اور آیت سن کے ہم ذرا آخری مرحلے پہ جاتے ہیں. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں. فی سبیل اللہ, ہر جگہ جہاں قرآن کریم میں آیت ہے جہاد قتال, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. وجاہدوا فی سبیل اللہ, وقاتلوا فی سبیل اللہ, وہاجروا وجاہدوا, ہجرت فی سبیل اللہ, وانفقوا فی سبیل اللہ, کہ راہ خدا میں مال خرچ کرو. جہاد کی ایک قسم مال بھی ہے, مال خرچ کرو, اس کے لیے بھی کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. اور شہید کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو. ہر جگہ یہ فی سبیل اللہ کا ٹیگ ہے. تو فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں, کسی اور راہ میں اگر انسان جان قربان کر دے, کسی اور راہ میں مارا جائے, قوم پرستی کی راہ میں مارا جائے, صوبہ پرستی کی راہ میں مارا جائے, زبان پرستی کی راہ میں مارا جائے, فرقہ پرستی کی راہ میں مارا جائے, پارٹی پرستی کی راہ میں مارا جائے, ملہ پرستی کی راہ میں مارا جائے, یا ایون وطن پرستی کی راہ میں مارا جائے, تو شہید نہیں ہے. ہاں اگر وطن کی خاطر کوئی اس لیے جان قربان کر رہا ہے کہ وہ وطن مسلمانوں کی سرزمین ہے, جیسے پاکستان مسلمانوں کی سرزمین ہے, اگر مسلمانوں کی سرزمین ہے تو مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کرنا ہر شخص کا فرض ہے, اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنا واجب ہے دشمن سے, کفار و مشرکین سے. اس کی خاطر اگر کوئی اپنی جان قربان کرے گا تو وہ شہید ہوگا, کیونکہ وہ مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت کی خاطر جان قربان کر رہا ہے. یہ فی سبیل اللہ ہے. تو اللہ کی راہ میں جو شخص لڑے گا وہ مجاہد ہے, اللہ کی راہ میں جو جان قربان کرے گا وہ شہید ہے. اب دیکھیں, جنگ مسلمان بھی کر رہا ہے اور جنگ کافر بھی کر رہا ہے, بظاہر دونوں ایکٹیو ہیں, بظاہر دونوں کمبیٹنٹ ہیں, بظاہر دونوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. میدان جنگ میں جانے کا مطلب خطرے میں ڈالنا ہے نا جان, دونوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں, دونوں قربان بھی ہو رہے ہیں, ادھر بھی لوگ مر رہے ہیں ادھر بھی لوگ مر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے ہیں وہ خدا کی راہ میں جان قربان کر رہے ہیں, اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, اور جو کفار ہیں وہ طاغوت کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں. طاغوت یعنی سرکش باغی, جو خدا کے مقابلے میں آئے وہ ہے طاغوت, اس کو کہا گیا طاغوت. طاغوت کا مطلب سرکشی کرنے والا, بغاوت کرنے والا, تو اس کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں. پھر کہا گیا مسلمانوں کو فقاتلوا اولیاء الشیطان, شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو. ان قید الشیطان کان ضعیفا, کہ شیطان کے جو حربے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں, شیطان کے حربے کمزور ہیں. کبھی ہم سمجھتے ہیں شیطان بہت طاقتور ہے, کیونکہ ہم اسی مادی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ہم مادی آنکھ سے دیکھتے ہیں ہمیں شیطان بڑا طاقتور نظر آتا ہے. ہم اسٹیٹسٹکس بنا کر دیکھتے ہیں, مثلا اس کے پاس, ایران کے پاس کتنے میزائل ہیں, امریکہ کے پاس کتنے میزائل ہیں, ایران کے پاس کتنے جہاز ہیں, امریکہ کے پاس کتنے جہاز ہیں, حزب اللہ کے پاس کتنے میزائل ہیں, اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں, ہم لوگ یہ اسٹیٹسٹکس میں دیکھتے ہیں. لیکن جو مجاہدین ہیں وہ اسٹیٹسٹکس میں نہیں دیکھتے. جو سید حسن نصر اللہ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں اسرائیل ہمارے نزدیک تار عنکبوت کی طرح, مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے, جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہوتا ہے تو مکڑی کا ہوتا ہے. وہ اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ان کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے, اس کے پاس جہاز کتنا ہے, اس کے پاس توپ اور ٹینک کتنے ہیں. تو ایک مجاہد والی اپروچ ہوتی, ایک مجاہد والی نگاہ ہوتی, جب اس سے دیکھتے ہیں تو وہ ڈرتے نہیں. اور یہی اسلام کی پالیسی ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت کریں گے. یہ قرآن کی پالیسی ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو, مظلوم کی مدد کرو. امیر المومنین نے اپنے وصیت نامے میں فرمایا, کون للظالم خصما, ولل مظلوم اونا، ظالم کے دشمن بنو، صرف مردہ باد نہ کہو، دشمنی دکھاؤ، کون علی ظالم خصما، دشمن بنو، دشمنی کرو. جب تم دشمنی کرو گے ظالم سے تو ظالم بھی دشمنی کرے گا تم سے، ظالم بھی دشمنی کرے گا. کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا دنیا کا جو سب سے بڑا ظالم ہے وہ ہمارا دشمن ہے؟ کیا وہ ہم سے کوئی دشمنی کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا ہے ہم اس کے خلاف جلوس بھی نکالتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، اس کا جھنڈا بھی جلا دیتے ہیں، ہمیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا وہ، اس کا مطلب اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے ہم سے. کیا وہ ہمیں کنسیڈر کرتا ہے کہ ہم اس کے دشمن ہیں؟ مثلا وہ مڈل ایسٹ پر جب غور کرتا ہے تو سوچتا ہے یہاں پر یہ حزب اللہ ہے، اس سیریا میں یہ ہے، عراق میں وہ ہیں، ایران میں وہ ہیں. اچھا جب پاکستان پر غور و فکر کرتا ہے تو کیا وہ کنسیڈر کرتا ہے کہ پاکستان میں بھی ہمارے دشمن کچھ موجود ہیں، یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے مزاحمت کر سکتے ہیں؟ یا نہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے دشمن سمجھتا ہی نہیں، یا شاید ہم نے اس سے وہ دشمنی کی نہیں آج تک. کھل کے دشمنی کریں گے تو وہ بھی دشمنی کرے گا. بکرا جو مارے گا بکری کو سینگ تو بکری بھی مارے گی بکرے کو سینگ. لیکن اگر وہ سینگ ہی نہیں مار رہا ہے تو وہ ہمیں سینگ والا سمجھتا ہی نہیں. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ظالم کے دشمن بنو، صرف نعرے نہیں لگاؤ، کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، اور مظلوم کے مددگار بنو، مدد کرو اس کی. صرف یہ نہ کہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ہم ظالموں کی مذمت کرتے ہیں. ایک حدیث ہے نا پیغمبر کی کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اس کے ایک حصے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے. ایک صحت مند انسان کے جسم میں اگر چھوٹی سی تکلیف ہو، بس کرے ایک صحت مند انسان ہے وہ سو رہا ہے، بیدار کو آپ چھوڑ دیں، سو رہا ہے، نیند میں ہے، اور نیند کی حالت میں اس کے پاؤں میں اگر ایک چیونٹی کاٹ رہی ہو، چیونٹی بہت معمولی چیز ہے، سو رہا ہے ایک انسان اور اس کے پاؤں میں ایک چیونٹی کاٹ رہی ہے، تو جسم کا نظام ایسا ہے، ایک صحت مند جسم اس کا نظام ایسا ہے کہ چیونٹی کے اس کاٹنے کا احساس فوراً پاؤں کی انگلی سے یہ میسج پہنچے گا کہاں پر؟ ٹاپ دماغ تک. اور پھر دماغ جو ہے حالت نیند میں، بیداری کی بات نہیں ہو رہی، نیند ہی نیند میں دماغ یہ ڈیسیجن لے گا کہ اس پاؤں کے اس انگلی کو چیونٹی سے کس طرح نجات دلائی جائے. پھر دماغ پوچھے گا مختلف آرگن سے، بھئی قریب ترین آرگن کون سا ہے جو اس پاؤں کے اس انگلی کو چیونٹی سے نجات دلا سکے. فرض کریں قریب ترین آرگن جو ہے وہ دوسرا پاؤں ہے، انسان سو رہا ہے ابھی نیند میں، قریب ترین جو عضو ہے وہ اس کا دوسرا پاؤں ہے، تو دماغ دوسرے پاؤں کو آرڈر دے گا فوراً نجات دلاؤ، انسان سو رہا ہے، نیند ہی نیند میں اس کا دوسرا پاؤں جائے گا اور ایسے چوٹی کو بڑھا دے گا. حالت نیند میں، صحیح ہے، بیداری میں نہیں. تو ایک صحت مند انسان جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان دیکھ رہا ہے اس کے پاؤں میں چوٹی کاٹ رہی ہے اور وہ چوٹی سے کہہ رہا ہے کہ اے چوٹی تو میرے پاؤں میں کیوں کاٹ رہی ہے، ہم تجھے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مزید تیری اس حرکت کو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ہم اس چوٹی کو اور یہاں سے لے کے واشنگٹن تک جتنی بھی چوٹیاں ہیں ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ باز نہیں آئی کاٹنے سے تو ہم ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. آپ یہ تاخیر کرتے رہے، چوٹی کاٹتی رہی، چوٹی کاٹ رہی ہے اور آپ تاخیر کرتے رہے، اور ذرا غصہ آ جائے نعرہ لگا دے مردہ باد چوٹی. تو دشمن کو کوئی تکلیف ہی نہیں. المسلم کالجسد الواحد، پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک حصے میں اگر تکلیف ہوگی دوسرا حصہ اس کو محسوس کرے گا. محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف سے اس کو نجات دینے کی کوشش کرے گا، پھر تو وہ صحت مند انسان. اگر وہ محسوس نہیں کر رہا ہے تکلیف کو، اگر چیونٹی کاٹ رہی ہے انسان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیرالائزڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ فالج زدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نروس سسٹم خراب ہو گیا اور اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میرے پاؤں میں چیونٹی کاٹ رہی ہے۔ چیونٹی کیا، آپ چھری بھی گھونپ دیں گے تو اس کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا احساس ختم ہو گیا۔ عالم اسلام کے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ لیکن ہم جس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، میں جو آپ کو جملہ سنا رہا ہوں، وہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہ وصیت نامے کا دوسرا ہی جملہ ہے، اتق اللہ وکون للظالم خصما، تو دوسرا ہی جملہ ہے، یعنی خلاصہ ہے وصیت نامہ کا، مطلب پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس میں ابتدائی چیزوں میں سے یہ چیز ہے کہ ظالم سے دشمنی کرو۔ آپ سیرت پیغمبر میں دیکھیں، آپ جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں بھی کیا تھا نا، اس وقت ایک شخص نے آ کے مکے میں فریاد بلند کی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا اور میرا مال ایک شخص نے لیا، پیسے نہیں دے رہے۔ پیغمبر اس کی مدد کے لیے نکل کے آئے اور لوگوں کو جمع کیا اور پھر اس کے گھر گئے، اس شخص کے جو مکے کا باشندہ تھا، اس کی حمایت میں جو باہر سے آیا تھا، جس کا کوئی مکے میں جاننے والا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول گئے لوگوں کو لے کے اس کے گھر گئے، کہا اس کے پیسے دو، تم نے اسے چیز لی ورنہ واپس کرو چیز، اس سے پیسے دلوائے اور اس کے بعد گئے۔ اور پھر ان لوگوں نے، جو چھ افراد سات افراد تھے، ان لوگوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ آئندہ بھی اگر آ کے کوئی فریاد بلند کرے گا جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جس کا کوئی قبیلے والا نہیں ہوگا، اگر وہ مظلوم ہوا تو ہم اس کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ یہ اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے۔ تو دیکھیں یہ پالیسی میٹر، آج کیوں ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، آج کیوں ہم کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں، اور یہ تو مسلمان ہیں، ہم غیر مسلموں کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ جب اریٹیریا آزاد نہیں ہوا تھا، امام خمینی کے اقوال دیکھیں، اریٹیریا کی حمایت کرتے ہیں۔ جب نمیبیا میں تحریک چل رہی تھی، امام خمینی کے ارشاد اٹھا کے دیکھیں، آپ ہم نمیبیا کی حمایت کرتے ہیں۔ جب جنوبی افریقہ آزاد نہیں ہوا تھا تو اس وقت ہم جنوبی افریقہ کی تحریک کی حمایت کرتے تھے۔ ریکارڈ ہے، مسلمان نہیں ہے لوگ، لیکن مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے آپ مظلوم کی حمایت کریں گے، ظالم کی مخالفت کریں گے۔ اور اگر مسلمان بھی ہو، اگر قبل اول ہو وہاں پہ، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا پاکستان کا معاشی مفاد کس سے وابستہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یا اسرائیل سے دشمنی کرنے سے۔ یہ حساب کتاب، یہ کیلکولیشن آپ کو سکھا کون رہا ہے؟ یہ عمر سعد والی پالیسی ہے جو یہ کیلکولیٹ کرتا ہے کیش کیا اور ادھار کیا ہے، یہ اسلام کی پالیسی نہیں۔ اور یہ تو میں شیعوں والی بات کر رہا ہوں، یہ تو ہمارے سامنے آئی ایس او کے جوان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا اسلام کی پالیسی نہیں ہے؟ یہ شیعوں کی پالیسی ہے کوئی؟ کیا ہم یہ نہیں کہتے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے؟ اگر نظریاتی مملکت ہے تو وہ کون سا نظریہ ہے آپ کا؟ وہ نظریہ اسلام ہے۔ آپ جس ٹیو نیشن تھیوری کی بنیاد پر پاکستان کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، وہ ٹیو نیشن تھیوری کیا ہے؟ آن دا بیس آف ریلیجن۔ کیا مطلب ہے ٹو نیشن کا؟ ہندوز اینڈ مسلمز آر ٹو نیشنز۔ آن واٹ گراؤنڈ؟ آن دا گراؤنڈ آف دیئر ریلیجنز۔ تو اسلام کی پالیسی کیا ہے؟ ظالم کی مدد کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا؟ اگر آپ ایک نظریاتی مملکت ہیں، پھر آپ یہ کیوں کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے؟ سو فائدے ہوں، اولاً تو فائدہ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے، لیکن سو فائدے ہوں، جتنے بھی فائدے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شراب کے فائدے ہیں، ایک آیت قرآن کریم میں ہے کہ شراب کا گناہ بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ تو ہوگا، جو آدمی شراب بیچ رہا ہے اس کو فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو فائدہ ہے ظاہر ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اسبہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوا دونوں کے لیے، شراب اور جوا، جوئے کا بھی فائدہ ہے، جس کی لاٹری نکل آتی ہے اس کے مزے ہی مزے۔ لیکن قرآن کریم کیا کہہ رہے؟ کہہ رہا اسبہما اکبر من نفعہما، اس کا جو گناہ ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ چونکہ گناہ زیادہ ہے، اس لیے فائدے کے باوجود تم اس طرف نہیں جاؤ، بلکہ یہ شیطانی عمل ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. چاہے فائدہ ہو پاکستان کا, چاہے ہماری فورن پالیسی سے ہماری معیشت بہتر ہو جائے, چاہے اسرائیل سے تجارت کرنے سے ہماری معیشت آسمان پہ چلی ہے, ہونا کچھ نہیں ہے. ویسے جن ملکوں نے تسلیم کیا وہ کہاں پر کھڑے ہیں, بہت ترقی کر گئے وہ, کہ ہم اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے بہت ترقی کر جائیں. تو یہ نہ گنوائے کوئی فائدہ. یہ باتیں کہ جی سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا, کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا, اس لیے ہماری کسی ملک سے دوستی اور دشمنی مستقل نہیں ہے, یہ دوستیاں دشمنیاں بدلتی رہتی ہیں. بھئی یہ اس سیاست میں ہوتا ہے, سیکولر سیاست میں, یہ نظریاتی سیاست میں نہیں ہوتا. نظریاتی سیاست کے اندر دوستی اور دشمنی دونوں کی بنیاد نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے. جن سے ہمارے نظریات میچ کریں گے وہ ہمارے دوست ہیں, جن سے ہمارے نظریات میچ نہیں کریں گے ہمارے دوست نہیں ہیں. جب ایک ریاست کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ غیر قانونی, مظلوموں کی سرزمین پر قبضہ کیا گیا ہے, تو ہم اس کو اس لیے تسلیم کر لیں کہ اس سے ہمیں فائدہ ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آ کے تبصرے کر رہے ہیں, آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, پاکستانیوں کو سمجھا رہے ہیں, دیکھو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یہ فائدہ ہے. لاکھ فائدے ہوں, اپنا کہیں فائدہ نقصان, آپ کے یہاں بھی ہوگا فائدہ, لیکن بینگ اے مسلم ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے, یہ ہماری پالیسی. ہمیں فائدہ اور نقصان دیکھنے کی ضرورت نہیں, بس کافی زحمت دی میں نے آپ کو. تو نظریاتی بننے کی ضرورت, بحثیت ایک مسلمان کی, بحثیت ایک پاکستانی کی, بحثیت آئی ایس او کی, ایک نظریاتی. تو نظریات کے اوپر سودا نہ کریں, نظریات پہ کمپرومائز نہ کریں, نظریات کی پختگی پیدا کریں, پختگی سے کام. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تربیت کے پروگرام زیادہ کریں. جتنے تربیت کے پروگرام کریں گے آپ کے بچے, آپ کے ممبران یہ نظریاتی بنیں گے, اور اس سے نظریاتی تنظیم نظر آئے گی کہ نظریاتی تنظیم ہے. معاشرے میں آپ دیکھیں گے اس سے تبدیلی آئے گی. لوگ چاہے ناراض ہوں یا خوش ہوں, ہمیں ایک آئیڈیالوجی کے مطابق چل رہے ہیں. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس آئیڈیالوجی کے اوپر چل رہے ہیں یہ صحیح ہے. بس دو جملے پہ ختم کروں میں کہ امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے کربلا کی طرف یا کوفے کی طرف, تو راستے میں آنکھ لگ گئی ان کی. ایک مرتبہ جب آپ بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے, قریب جناب علی اکبر موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بابا جان آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کی آیت بھی مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں. وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان سے یہ جملہ کیوں جاری فرمایا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کاروان بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے, یا یہ کہ یہ کاروان بڑھ رہا ہے اور موت اس کی جانب بڑھ رہی ہے. تو جب امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا, تو جناب علی اکبر نے فرمایا, امام حسین کی تربیت یافتہ ہے نا وہ بھی, اب دیکھیں ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی فکر کیا ہونی چاہیے, اس کی اپروچ کیا ہونی چاہیے, اس کی پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. جناب علی اکبر نے فوراً فرمایا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. فرمایا پھر اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا زندگی کی طرف؟ بنیادی بات یہ کہ اگر ہم حق پر ہیں, چاہے فائدہ ہو یا نقصان. امام خمینی سے کسی نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں اس سے ایران تباہ ہو جائے گا, آپ نے کہا ایران تباہ ہو جائے اسلام تو تباہ نہیں ہوگا نا, ہماری پرائیورٹی ایران نہیں, ہماری پرائیورٹی اسلام ہے, کوئی ایران تباہ نہیں ہوا. تو یہ اپروچ ایک نظریاتی اپروچ ہوتی. بس بولنے کو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے, آپ کا پروگرام ویسے ہی بہت دیر سے شروع ہوا ہے اور مجھے بھی جلدی نکلنا ہے, میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا, تو اس لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.